یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعہ 8 نومبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں کاشان اکمل۔ برطانوی اخبار کا حکومت پاکستان پر پولیو کیسز کی تعداد چھپانے کا الزام، کیا اس الزام کے پاکستان میں انسداد پولیو کی مہم پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ ماہر بولے،
پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیمپین کو اسی طرح سے جمپ سٹارٹ کریں تاکہ جن جن ایریاز میں کیسز نکلے ہیں، ماں سمیت اسلام آباد، وہاں پہ پولیو کی کیمپین پراپرلی کنڈکٹ کی جائے تاکہ اس کو پراپر طریقے سے کنٹین کیا جائے۔
کیا کرتارپور راہداری کے ذریعے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بولے،
امن اگر ہندوستان چاہتا ہے تو پھر وہ کشمیر کی اپنی پالیسی تبدیل کرے، یہ پالیسی قبول نہیں ہے ہمیں۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے آسیہ انصر سے۔
برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک تحقیقاتی خبر میں پاکستان کی حکومت پر پولیو کے نئے کیسز کو چھپانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پولیو پروگرام کے سابق فوکل پرسن بابر بن عطا نے خامیوں کو چھپانے کے لیے دانستہ رواں سال پولیو کے نئے کیسز کو پاکستانی حکومت اور بین الاقوامی اداروں سے چھپایا تھا، تاہم پاکستانی حکومت نے اس کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ وزارت داخلہ نے قومی احتساب بیورو کے سپرد کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست ان کے بھائی شہباز شریف نے دائر کی ہے۔ برطانیہ میں شدید بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث برطانیہ کے شہر مینچسٹر اور لیڈز میں ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ بارشوں کے باعث متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مسلسل بارش سے شہر کی سڑکوں پر سیلابی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں اور دریاؤں میں سیلابی صورتحال کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہانگ کانگ میں احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے ایک طالب علم کی ہلاکت کے بعد مظاہرین شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ 22 سالہ نوجوان پیر کے روز احتجاج کے دوران ایک بلند عمارت سے گر کر زخمی ہوا تھا۔ ہانگ کانگ کی پولیس نے مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے اور پولیس نے اس الزام کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکار حادثے کے وقت قریب ہی موجود تھے۔ ایران میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے شمال مغرب میں جمعے کی صبح آنے والے زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ حکام کے مطابق ہلاکتیں بڑھنے اور بڑے پیمانے پر تباہی کا بھی خدشہ ہے۔ زلزلے سے کئی جانور بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہی تھیں آسیہ انصر۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ مشرقی شام میں تیل کے ذخائر کو کرد فورسز کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک تحقیقاتی خبر میں پاکستان کی حکومت پر پولیو کے نئے کیسز کو چھپانے کا الزام لگایا گیا ہے، جس کے بعد پاکستانی حکومت سے منسلک بیشتر ارکان اس خبر کی تردید کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے بی بی سی کی نامہ نگار ساحر بلوچ کی رپورٹ میں۔
برطانوی اخبار گارڈین کی ایک تحقیقاتی خبر میں پاکستان کی حکومت پر پولیو کے نئے کیسز کو چھپانے کا الزام لگایا گیا ہے، جس کے بعد سے پاکستانی حکومت سے منسلک بیشتر ارکان اس خبر کی تردید کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم کے پولیو پروگرام کے سابق فوکل پرسن بابر بن عطا نے دانستہ طور پر رواں سال پولیو کے نئے کیسز کو پاکستان کی حکومت اور پولیو کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں سے چھپایا۔ اس وقت پاکستان میں پولیو کے 77 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بی بی سی کو بتایا،
کوئی ہماری طرف سے دانستہ اس سارے معاملے کو چھپانے کی یا اس کو منیمائز کرنے کی یا اس کے بارے میں غلط رپورٹ دینے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی گئی حکومت کی طرف سے۔
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بابر بن عطا نے اپنے اوپر لگے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا،
میں فوکل پرسن تھا، آپ میرے ٹویٹس پڑھیں جا کے، ہر پولیو کیس کو میں نے اٹھایا ہے، اس پہ بات کی ہے، انفیکٹ میں نے ہی گٹر کے پانی میں وائرس آنے کی جو وہ تھی بنیاد تھی کہ مطلب گٹر کے پانی میں وائرس آیا ہے، اس کو ڈکلیئر کرنا، میڈیا پہ لانا، وہ بھی میں نے رکھی تھی تاکہ لوگ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں۔ تھوڑا سا میری ریپوٹیشن پہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے، یہ میرے جو مخالفین ہیں ان دا پروگرام وہ اس طرح کی چیزیں لیک کر رہے ہیں۔
حالیہ مہینوں میں پاکستان کے شمالی علاقوں سے پولیو کے 7 نئے کیسز کی تشخیص ہوئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت پہلے ان سب کیسز کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ ان آنے والے کیسز کا تعلق کس وائرس سے جڑ رہا ہے۔ نیشنل کوآرڈینیٹر آف ایمرجنسی آپریشن سینٹر فار پولیو کے چیف ڈاکٹر رانا محمد صفدر نے بی بی سی کو بتایا،
جس علاقے میں یہ ہمیں سب سے پہلے کیس ملا تھا وہاں پہ فوری طور پہ ہمارے 180,000 بچے تھے جن کو ہم نے کہ ہمارا جو آئی پی وی ویکسین ہے اس کے ساتھ ہم نے اپروچ کیا تاکہ اس جب تک ہماری انویسٹیگیشن جاری ہے ہم جو ہے وہ اس کو ہر طرح کی اپنے بچوں کو پروٹیکشن دے سکیں۔ تو جو انجیکٹیبل پولیو ویکسین ہے اس میں تینوں اینٹیجن کی پروٹیکشن موجود ہوتی ہے، تو وہ ہم نے اپنے بچوں کو فوری طور پہ اس سے بچایا۔
پاکستان اس وقت دنیا کے ان دو ملکوں میں شامل ہے جہاں پولیو وائرس اب تک مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت 2014 میں ہوئی تھی جب پاکستان نے پولیو وائرس 2 کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ سحر بلوچ، بی بی سی، اسلام آباد۔
برطانوی جریدے دی گارڈین کے حکومت پاکستان پر اس الزام کے حوالے سے ہماری ساتھی عرفانہ یاسر نے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ذیشان صلاح الدین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پولیو کے خلاف مہم میں جو اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں ان کی شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی لا کے تحت کہیں بھی اگر ایک سنگل پولیو کیس بھی نکلے تو اس کو گورنمنٹ اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا ریکوائرمنٹ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، دیٹس ود ان پاکستان۔ دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں پولیو کا خاتمہ اس وقت جاری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، دو ہی ممالک رہ گئے ہیں پاکستان کے علاوہ جن میں افغانستان اور نائجیریا موجود ہیں، وہاں پر بھی کسی قسم کا بھی اگر پولیو کیس نکلے تو اس کو گورنمنٹ اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر حکومتی اداروں کے اندر کرپشن ہے اور وہ خود چیزوں کو چھپا رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن قانونی طور پہ اس کو چھپانا، اس کی شفافیت پہ راز رکھنا یا اس کو اس طرح سے پیش کرنا کہ جس طرح کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ایک بہت غیر ذمہ دارانہ چیز ہے جس سے پاکستان کی کافی تذلیل بھی ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نئے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، اور یہ اس قسم کی چیز ہے جسے ہمیں وار فوٹنگ پہ امیڈیٹلی اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔
میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس الزام سے قطعی نظر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کیا اس کنٹروورسی کے بعد پاکستان میں جو انسداد پولیو مہم جاری ہے اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو کووڈ کیمپین کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو جس طرح سے پہلے پولیو کی کیمپین کنڈکٹ کی جا رہی تھی ویسے ہی کرنی چاہیے۔ پولیو خاص طور پہ اس کا جو P2 کا جو اسٹرین ہے، یہ ایک بڑا انگریزی میں لفظ ہوتا ہے ٹینیشس، یعنی اردو کے آسان الفاظ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈھیٹ قسم کا اسٹرین ہے، یہ اس کو ختم کرنا کافی مشکل کام، چاہے آپ کراچی میں گداد ٹاؤن کی بات کر لیں یا نارتھ وزیرستان کی بات کر لیں یا دنیا کے بعد دیگر ممالک جہاں پہ یہ اسٹرین موجود رہا ہے، اس کو ختم کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو سب سے پہلی تو ہماری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیمپین کو اسی طرح سے جمپ اسٹارٹ کریں تاکہ جن جن ایریاز میں کیسز نکلے ہیں ماں سمیت اسلام آباد، وہاں پہ پولیو کی کیمپین پراپرلی کنڈکٹ کی جائے تاکہ اس کو پراپر طریقے سے کنٹین کیا جائے۔
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ذیشان صلاح الدین اور ہماری ساتھی عرفانہ یاسر کی گفتگو آپ نے سنی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ 9 نومبر کو وزیراعظم پاکستان کرتارپور راہداری کا افتتاح کریں گے۔ اسی حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہمارے ساتھی عمر دراز ننگیانہ نے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان نے انڈیا کی جانب سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بھی کرتارپور راہداری کا منصوبہ مکمل کیا، پاکستان کے لیے یہ منصوبہ اتنا اہم کیوں ہے؟
دیکھیے، یہ ہمارا خیر سگالی کا ایک پیغام تھا۔ ہم نے تو ایک شاہراہ بنائی ہے جس میں محبت کو پرویا گیا ہے۔ جس دن تحریک انصاف کی حکومت مارز وجود میں آتی ہے، عمران خان کیا کہتے ہیں کہ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، ہم دو اٹھائیں گے، لیکن جواب کیا ملا؟ مہازرائی۔ اور پھر ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ فروری میں انہوں نے جارحیت کی اور پاکستان نے اس کا بر وقت اور مناسب جواب دیا, آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا تو ارادہ پہلے دن سے ہی تھا کہ ہم امن کو ترجیح دیں, تاکہ ہم پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں, جو ہماری معاشی جو چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, ان سے نمٹ سکیں. ہماری ترجیحات یہ تھی, لیکن بھارت کی سیاسی ضرورت اس کے برعکس تھی
اس صورتحال میں. لیکن انڈیا میں یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان جان بوجھ کر خلستان موومنٹ کو ہوا دے رہا ہے, اس طرح سمپتیز حاصل.
بتائیے کہیں ہم نے اس کا ذکر کیا ہو, کہیں نام لیا ہو؟ وہ اپنے اگر سائے سے گھبرانا شروع کر دیں گے یا ان کی اپنی نیت میں فتور ہو تو اس کا علاج تو پاکستان نہیں کر سکتا. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے. ہم اگر اکنامک کوریڈور بناتے ہیں سی پیک کی شکل میں تو اس کو کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے. اگر ہم یہ ایک ریلیجس پلگرمیج کے لیے ایک راہداری اور کوریڈور بناتے ہیں تو اس پر ایک نیا شک و شبہ پیدا کر دیتے ہیں. چاہتے کیا ہیں ہم؟ گفتگو کی بات کرتے ہیں, کتراتے ہیں.
لیکن کرتارپور کو تو مان گئے, وہاں پہ تو وہ
کہاں مانے؟ ارے آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو بادل ناخواستہ مانے ہیں, وہ تو ہرگز نہیں چاہتے تھے, یقین جانیے. لیکن پبلک اوپینین کا پریشر اتنا پڑ چکا تھا کہ انکار کر نہیں سکتے تھے.
تو اس سے کرتارپور سے اسپیسیفکلی آپ کو کتنا فائدہ ہوگا انڈیا کے ساتھ پیس, لانگ ٹرم پیس اسٹیبلش کرنے؟
دیکھیے کرتارپور تو ہمارا انیشیٹو ہے نا. امن اگر ہندوستان چاہتا ہے تو پھر وہ کشمیر کی اپنی پالیسی تبدیل کرے. یہ پالیسی قبول نہیں ہے ہمیں. جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کو نہ کوئی کشمیری مانتا ہے نہ کوئی پاکستانی قبول کرے گا.
اور وہ جو $20 کی جو فی رکھی ہے کرتارپور میں, وہ کیا اسی کا حصہ ہے کہ پاکستان اس میں صرف فائنینشیل بینیفٹس لینا چاہ رہا ہے؟
نہیں نہیں, فائنینشیل بینیفٹ اس سے لینا مقصد ہمارا نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ جو 9 ماہ میں جو کرتارپور صاحب کا جو گردوارہ بنا ہے, آپ جب کل جا کے دیکھیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے کیا تھا اور کیا ہو گیا. اب اس پہ اربوں روپے خرچ ہوا ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے, اس کا اسٹینڈرڈ رکھنا ہے, تو اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ نہ کچھ تو فنڈز درکار ہوں گے نا. تو یہ تو ہم ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کا چارج لے رہے ہیں, بڑی معقول. $20 کوئی قیمت ہے؟ بتائیے, کچھ نہیں ہے.
آپ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بی بی سی کے نامہ نگار عمر دراز ننگیانہ کی گفتگو سن رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں. برطانیہ سے تعلق رکھنے والی کلویر کور ڈھلن بھی اسی غرض سے پاکستان آئی ہیں. انہوں نے اپنے اس سفر کے بارے میں بی بی سی کی نامہ نگار شبنم محمود سے بات کی ہے. ان کی کہانی سنیے انہی کی زبانی.
میں پاکستان دیکھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اور انڈیا میں کیا فرق ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کوئی فرق ہے.
میرا نام
کلویر کور ڈھلن ہے, میں کوینٹری یونیورسٹی میں کام کرتی ہوں. میں پاکستان یاترا پر جا رہی ہوں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں اوہ خدایا آپ پاکستان جا رہی ہیں, وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم ایسا نہیں سوچتے. ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں گرو نانک جی نے تعلیمات دینے کی شروعات کی تھی, جہاں انہوں نے پاٹھ کیا تھا, لکھا تھا, کھیتی باڑی کی تھی. ہم وہاں جا رہے ہیں. پاکستان بہت اچھا لگا, یہاں بہت پیار ملا. ہم جب آئے سب نے بہت خوشی سے خوش آمدید کہا. بہت بہت اچھا لگا. جب ہم ہوٹل پہنچے تو وہاں ڈھول تھا, پھولوں کے ہار تھے. بہت اچھا لگا.
میں ایموشنل ہو گئی تھی,
میں یہاں آ کر جذباتی ہو گئی تھی, کیونکہ میں جانتی ہوں بہت زیادہ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے. کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ ہمیں یہاں بہت پیار ملا ہے. اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینشن ہے, خطرناک ہے, انڈیا والوں کو نہیں جانا چاہیے, لڑائی ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہاں ایسا کچھ نہیں لگا. اگر ہم ہی اپنے بچوں کو پاکستان کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ میرے پاس موقع ہے کہ میں ان کو بتاؤں, لیکن میں ان کو اس وقت تک نہیں بتا سکتی جب تک مجھے خود علم نہیں ہوگا.
برطانیہ سے پاکستان آئی سکھ یاتری کلویر کور ڈھلن کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر دیگر موضوعات پروگرام میں شامل کریں گے.
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارے علاقے میں روڈ کی سہولت میسر نہیں ہے اور اسکول کی سہولت میسر نہیں ہے.
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.
میرا حکومت پاکستان اور ہندوستان دونوں سے درخواست ہے,
مگر افسوس ہے کہ ہمیں اپنے حقوق صحیح نمونے سے نہیں مل پا رہے ہیں.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275. خیال رہے موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض. پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ پرتھ میں کھیلا گیا, جس میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر 3 ٹی20 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے. آسٹریلیا کی جانب سے ایرن فنچ نے 52 اور ڈیوڈ وارنر نے 48 رنز بنائے. دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 22 نومبر کو کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج چوتھا ٹی20 میچ نیپیئر میں کھیلا گیا, جس میں انگلینڈ نے میزبان ٹیم کو 76 رن سے شکست دے دی ہے, جس کے بعد 5 ٹی20 میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر ہو گئی. سیریز کا فائنل میچ 10 نومبر کو کھیلا جائے گا. اے ٹی پی نیٹو اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا 50واں ایڈیشن 10 نومبر سے انگلینڈ میں شروع ہوگا. ایونٹ میں 2 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے, جن میں مینس سنگلز اور مینس ڈبلز شامل ہیں. ہارڈ کورٹ پر 10 نومبر سے شروع ہونے والا ایونٹ 8 روز جاری رہنے کے بعد 17 نومبر کو ختم ہو جائے گا. فٹ بال کی ایونٹ انگلش پریمیئر لیگ میں آج نارویج سٹی واٹفرڈ کے مدے مقابل آ رہا ہے, جبکہ ویمنس یورپین چیمپئن شپ کوالیفائنگ میں آج 8 میچز کھیلے جا رہے ہیں. نمایاں میچز میں ٹرکی ویمنس کا مقابلہ نیدرلینڈ, اٹلی کا مقابلہ جارجیا ویمن اور ناروے نیدرلینڈ آئرلینڈ کے مدے مقابل آ رہی ہے. ٹرکش اوپن کے دوسرے روز انگلینڈ کے گولف کھلاڑی ٹام لوئس کو برتری حاصل ہو گئی ہے, جس کے بعد دفاعی چیمپئن جسٹن راس 2 شاٹس پیچھے رہ گئے ہیں. سنوکر کے ایونٹ چیمپئن آف چیمپئنز میں رونی اور سلیوان نے جان ہگنس کو 3 کے مقابلے میں 6 فریم سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے, جہاں آج وہ نیل رابرٹسن کے مد مقابل آ رہے ہیں. متحدہ عرب امارات میں جاری ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپس میں برطانیہ کے پال بلیک نے 800 میٹر ریس جیت لی ہے, جس کے بعد برطانیہ نے ایونٹ میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نازش فیض اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اٹلی میں جا کر رہنا کچھ لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے, تاہم اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اٹلی کے ایک جزیرے میں رہائش اختیار کرنے کی قیمت صرف 1 یورو یعنی پاکستانی 200 روپے سے بھی کم ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com. دیگر موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں. سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے ان کے بھائی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے وزارت داخلہ کو درخواست دے دی ہے. اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے میں نے بات کی بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک سے.
کہ آج یہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہوئی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ چونکہ جو میڈیکل بورڈ تھا جو نواز شریف کا علاج کر رہا تھا, ان کی بھی ریکمنڈیشن یہی تھی کہ ان کو علاج کے لیے باہر جانا چاہیے. تو اس میں باہر تو انہوں نے ضرور کہا کہ باہر جانا چاہیے, لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے, اس لیے یہ درخواست دی گئی تھی. تو وزارت داخلہ نے یہ درخواست جو ہے وہ نیب کے حکام کو بھجوا دی ہے, کیونکہ نیب کی درخواست پر ہی میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا, اور جس وقت نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا اس وقت وزارت داخلہ کا قلمدان وزیراعظم عمران خان کے پاس تھا. چونکہ نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ ہے اور درخواست بھی انہی کی درخواست پہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے, تو ان کی مشاورت جو ہے وہ بڑی اہم ہے. اب اس پہ جو فیصلہ ہے وہ یا تو وفاقی کابینہ کرے گی اور یا پھر جو ای سی ایل سے متعلق وزیراعظم نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا.
یہ بھی بتائیے کہ کیا سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز بھی ان کے ہمراہ بیرون ملک جا سکتی ہیں؟
فی الحال تو اس کے امکانات بہت کم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی کوشش ہے کہ یہاں پر جو پارٹی کی سیاست ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور دوسرا ان کے لیے جو سب سے بڑا جو قانونی ایک ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب ان کی درخواست ضمانت چودھری شوگر مل میں منظور کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا پاسپورٹ بھی کہا ہے کہ وہ عدالت میں جمع کروائیں۔ مریم نواز کا نام بھی ECL میں شامل ہے، اب اگر وہ جانا چاہیں گی تو اس کے لیے انہیں بہت سے مراحل جو ہیں وہ طے کرنے پڑیں گے۔ پہلے ہائی کورٹ سے درخواست دینی پڑے گی، پاسپورٹ واپس لینا پڑے گا، پھر حکومت سے درخواست کرنا پڑے گی کہ ان کا نام ECL سے نکالیں۔ تو اس لیے فی الوقت جو ہے اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ مریم نواز بھی اپنے والد کے ساتھ بیرون ملک جائیں۔
شہزاد ملک صاحب، یہ بھی بتائیے کہ کیا نواز شریف کے باہر جانے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پر کوئی اثر پڑے گا؟
یہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ میاں نواز شریف کی صحت پہ ہے۔ اگر وہ ایک دو ماہ میں وطن واپس آ جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے بعد، تو پھر تو شاید مسلم لیگ نواز کی سیاست پر اتنا اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر باپ بیٹی دونوں بیرون ملک چلے گئے 5-6 ماہ کے لیے، تو پھر یقینی طور پر پاکستان اور مسلم لیگ نواز کی جو سیاست ہے وہ متاثر ہوگی۔
آپ ہمارے ساتھی شہزاد ملک کی گفتگو سن رہے تھے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ مشرقی شام میں تیل کی تنصیبات پر امریکی فوجی دستوں کی تعیناتی کے باوجود امریکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ ان کا مقصد اس ریونیو کو کرد فورسز کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
پینٹاگون کے ترجمان جوناتھن ہوفمین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ مشرقی شام میں تیل کے ان ذخائر سے حاصل ہونے والا ریوینیو امریکہ اپنے لیے نہیں بلکہ کرد جنگجوؤں پر مشتمل سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF کو پہنچا رہا ہے، جس کا مقصد SDF کو مضبوط بنانا ہے۔ US جوائنٹ سٹاف کے نائب ڈائریکٹر ریئر ایڈمرل ولیم بیرن کے مطابق، جب 2015 میں دولت اسلامیہ نے شام میں تیل کی تنصیبات پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت انہوں نے 45,000 بیرل $1.5 million مالیت کا تیل یومیہ حاصل کیا تھا، جسے دولت اسلامیہ نے مختلف حملوں میں استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ ایسا کسی صورت نہیں ہونے دے گا۔
خطے میں کئی طرح کے کردار ہیں، ہم شدت پسندی کے خلاف اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ان اقدامات کا مقصد کردوں اور SDF فورسز کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی اہلی کو مضبوط کر سکیں اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف مؤثر انداز میں نبرد آزما ہو سکیں۔
کرد جنگجو علاقے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں میں امریکہ کے اہم اتحادی ہیں۔ 6 اکتوبر کو جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ مشرقی شام سے لگ بھگ 1,000 امریکی فوجیوں کو واپس بلا رہے ہیں، تو اس کے فوراً بعد ترکی نے کرد ملیشیا کے خلاف حملہ کر دیا تھا، کیونکہ ترکی YPG کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی انخلا کے اعلان کے ساتھ یہ بھی واضح کیا تھا کہ وہ تیل کی تنصیبات کے تحفظ کے لیے شام کے کچھ حصوں میں فوج کی ایک چھوٹی تعداد تعینات رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ترکی کی کارروائیوں کے دوران شام کے شمال مشرقی علاقے سے 2,00,000 کے قریب افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا، جن میں کم از کم 80,000 بچے بھی شامل تھے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ بیان کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اور اب سنیے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے۔
فروری سے زیادہ آگے تک کہ پاکستان کی رینکنگ محفوظ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔
پاکستان کا نام روشن کریں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ پاکستان میں PSL ٹائپ کا فٹ بال لیگ کرائیں۔
8,000 روپے کی اگر ٹکٹ پرائس ہے تو وہ میرے حساب سے کافی مہنگا ہے۔
پاکستان سیریز ہار گیا لیکن T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار، اور غیر ملکی فٹ بالرز کی آمد، لیکن پاکستانی فٹ بال کو کیا فائدہ؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ T20 پاکستان کا من پسند فارمیٹ، لیکن اب ایک کے بعد ایک شکست اس کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ سری لنکا کے بعد اب آسٹریلیا نے بھی پاکستان کو شکست دے دی، لیکن صرف 1 پوائنٹ کے فرق سے پاکستان کی عالمی نمبر 1 پوزیشن محفوظ رہی ہے، یعنی پاکستان کے 270 اور آسٹریلیا کے 269 پوائنٹس۔ میں نے کرکٹ کے اعداد و شمار پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار کامران مظفر سے پوچھا کہ پاکستان کی پہلی پوزیشن آخر کب تک محفوظ؟
فروری سے زیادہ آگے تک کہ پاکستان کی رینکنگ محفوظ دکھائی نہیں دے رہی ہے, اور ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ یا آسٹریلیا میں سے کوئی بھی ایک ٹیم پاکستان کو اس کی نمبر ون رینکنگ سے لازمی طور پر ریپلیس کر دے گی. انگلینڈ کا بھی ایک میچ باقی ہے نیوزی لینڈ سے, اس کے بعد تین میچز فروری میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہیں. اگر وہ چاروں میچ جیتتے ہیں تو وہ نمبر ون رینک ٹیم بن سکتے ہیں, اور اس کے بعد آسٹریلیا کے تین میچز ہیں فروری کے اینڈ میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. اگر وہ تینوں میچز جیتتے ہیں تو آسٹریلیا نمبر ون ٹیم بھی بن سکتی ہے, کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے پاس چھ میچز ہیں, تین انگلینڈ کے خلاف اور تین آسٹریلیا کے خلاف. تو اگر وہ چھ کے چھ میچز جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بھی ساؤتھ افریقہ بھی جو ہے وہ سب نمبر ون رینک ٹیم بن سکتی ہے فروری کے آخر تک.
بین الاقوامی شہرت کے حامل چار فٹ بالرز کاکا, پیول, فیگو اور اینل کا پاکستان آئے ہوئے ہیں. انہیں ایک نجی کمپنی یہاں لائی ہے اور یہ فٹ بالرز کراچی اور لاہور میں دو نمائشی میچز کھیل کر واپس چلے جائیں گے. لیکن پاکستان کی فٹ بال کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال میں نے اس ایونٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد کنور سے کیا.
ہم نے فٹ بال کو ایک ریکگنیشن دینی ہے پاکستان کے لیے. سب سے بڑے یہ ہے نا کہ انٹرنیشنل فٹ بال پاکستان آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. ہمیں پہلے وہ گیج کرنا ہوتا ہے کہ ان کی کیا انٹرسٹ لیول ہیں, کیا لیول آف انگیجمنٹ ہے فٹ بال کے ساتھ. جب تک کہ وہ نہیں آئیں گے, وہ پلیئرز کو کس طرح پتا لگے گا کہ ان کے ساتھ کنیکشن ہے انٹرنیشنل فٹ بالز کے لیے.
میں نے انٹرنیشنل فٹ بالر کلیم اللہ سے پوچھا کہ پاکستانی فٹ بال کا معیار بلند کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی تجویز؟
پرائیویٹ کمپنی چاہتا ہے کہ پاکستان فٹ بال آگے جائے اور پاکستانی پلیئرز کو زیادہ موقع ملے, پاکستانی پلیئرز آگے جائیں, پاکستان کا نام روشن کریں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ پاکستان میں پی ایس ایل ٹائپ کا فٹ بال لیگ کرائیں, تاکہ اس میں پاکستان میں جتنے بھی پلیئرس ہیں ہر صوبے میں ایک ٹیم بنا تھا کہ پاکستان کے لوکل پلیئر جو ہیں تاکہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جو انٹرنیشنل پلیئر باہر سے آ رہے ہیں وہ لیگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, وہ پاکستانی پلیئروں کے ساتھ کھیلیں گے تو تب پاکستانی پلیئروں کا کانفیڈینس بڑھے گا, اس کو انٹرنیشنل ایکسپوزر ملے گا.
میں نے انٹرنیشنل فٹ بالر اورنگزیب شامیر کو زحمت دی اور ان سے یہ جاننا چاہا کہ پاکستانی فٹ بالرس کو ان غیر ملکی فٹ بالرس کے تجربے سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے.
جتنے بھی ایکس پلیئر ہیں اب یورپ میں اپنے کنٹریز میں فری آف کاسٹ اکیڈمی چلا رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو چاہیے ان کے ساتھ معاہدہ کرے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ نیشن ہے, آپ پاکستان کے بچوں کو اپنے اکیڈمی میں فری آف کاسٹ اکوموڈیٹ کریں, جو کہ کوٹا ہوتا ہے دنیا بھر میں. تو تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں گراس روٹ لیول سے دوبارہ آپ کام کریں گے, تب پاکستان کا فٹ بال پروموٹ ہوگا.
میں نے اسی موضوع پر صحافی امید وسیم سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ غیر ملکی فٹ بالرز اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے اور اب دوبارہ آئے ہیں, ان کی آمد سے کیا پاکستان کی فٹ بال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟
ایگزیبیشن میچز سے تو زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل گراس روٹس پہ کام ہو. جب تک ان کی ریچ جو ہے نا بالکل گراس روٹس تک نہیں ہوگی, جب تک یہ فٹ بالرز یہاں آئیں گے کچھ کوچنگ کلینکس نہیں کریں گے یا کچھ اس طرح کا افیکٹ جو ہے نا وہ کریٹ نہیں ہوگا کہ جو بالکل آپ کے یوتھ ہے وہاں تک یہ فٹ بال نہیں پہنچے گی, جب تک کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. انڈین سپر لیگ میں بھی ایسے سیمی ریٹائرڈ پلیئرز آئے, ریٹائرڈ پلیئرز آئے, وہ انہوں نے لوکل پلیئرز کے ساتھ کھیلا ہے کچھ سیزنز, تو اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں تو فیگو, انیلکا, ککا اور پیول, ان کے ساتھ اگر آپ کے لوکل پلیئرز ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک بالکل ان کو ایک الگ انوائرمنٹ, ایک الگ ایکسپیرئنس ہے. تو وہ جب تک ایکسپیرینس لوکل پلیئرز کو نہیں ملے گا تو آئی ڈونٹ تھنک ایگزیبیشن میچز سے اتنا کوئی فرق پڑنے والا ہے.
امید وسیم سے میرا اگلا سوال تھا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ ان فٹ بالرز کی پاکستان آمد کمرشل نقطہ نظر سے بہت زیادہ ہے اور ایک عام آدمی کی ان فٹ بالرز کو دیکھنے کی رسائی نہیں, مطلب بہت مہنگے ٹکٹ.
8,000 روپے کی اگر ٹکٹ پرائس ہے تو وہ میرے حساب سے کافی مہنگا ہے, افورڈیبل بھی نہیں ہے عام عوام کے لیے.
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیا سلیمان, پروڈیوسر نازیہ گلزار, اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق. کاشان اکمل سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے آسیہ انصر سے.
برطانوی اخبار گارڈین کی ایک تحقیقاتی خبر میں پاکستان کی حکومت پر پولیو کے نئے کیسز کو چھپانے کا الزام عائد کیا گیا ہے, تاہم پاکستانی حکومت نے اس کی تردید کی ہے. چین کی حکومت تمباکو نوشی کے بڑھتے ہوئے استعمال پر قابو پانے کے لیے ٹیلی ویژن پروگرامز اور فلموں میں سگریٹ نوشی کے مناظر کو محدود کرنے کا منصوبہ تیار کر چکی ہے, جس کے تحت ٹی وی پروگراموں اور فلموں میں نوجوان افراد کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دکھائے جانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ اٹلی کے ایک جزیرے میں حکام نے رہائش اختیار کرنے کی قیمت صرف 1 یورو مقرر کی ہے، جو تقریباً 200 روپے پاکستانی سے بھی کم ہے۔ حکام نے مسلسل کم ہوتی آبادی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس منصوبے کا اعلان کیا ہے، اور روسی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ترکی کے ساتھ شام کی شمالی سرحد کے قریب واقع علاقے میں گشت کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز تعینات کیے ہیں تاکہ وہاں کام کرنے والی روسی فوج کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔